الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ تعالی نے جو شریعت ہم کو عطا فرمائی ہے، جو دین ہمیں عنایت فرمایا ہے، اس میں حقوق کی ادائیگی پر بڑا ہی زور دیا گیا ہے. بنیادی طور پر دو قسم کے حقوق بتائے گئے ہیں، ایک اللہ تعالی کے حقوق، دوسرے بندوں کے حقوق. دونوں قسم کے حقوق کو ادا کرنا دین ہے، شریعت ہے، ان کا بجا لانا ضروری ہے. اللہ تعالی کے حقوق کی بھی مختلف قسمیں ہیں، بندوں کے حقوق کی بھی مختلف قسمیں. اللہ تعالی کے حقوق جیسے نماز پڑھنا، یہ بھی اللہ تعالی کا حق ہے. روزہ رکھنا، یہ بھی اللہ تعالی کا حق ہے. زکات دینا، یہ بھی اللہ تعالی کا حق ہے. حج کرنا، یہ بھی اللہ تعالی کا حق ہے. سچی قسم کھانا، یہ بھی اللہ تعالی کا حق ہے. منت پوری کرنا، یہ بھی اللہ تعالی کا حق ہے. گناہوں سے بچنا، یہ بھی اللہ تعالی کا حق ہے. اب ان سب کو ادا کرنا اللہ تعالی کا حق ادا کرنا، اور اللہ تعالی کے حقوق کو ادا کرنا سراسر دین ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا اور مطالبہ. اسی طرح بندوں کے حقوق کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، ماں باپ کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، عام انسانوں کے حقوق، حیوانات کے حقوق، یہ سب بندوں کے حقوق ہیں، اللہ کے مخلوق کے حقوق، یہ حقوق بھی دین ہیں، یہ حقوق بھی شریعت کا دوسرا نام ہے، ان کو ادا کرنا بھی دین ہے، شریعت پر چلنا ہے، ان حقوق کو ادا کرنے کا بھی حکم ہے، لہذا بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز روزہ پر ادا کرنے کا نام ہے، یہ صحیح دین صرف نماز روزہ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ تعالی کے اور اللہ کے مخلوق کے حقوق ادا کرنے کا نام دین ہے، اور اللہ والوں سے جو اپنی اصلاح کرائی جاتی ہے، اپنے باطن کا تزکیہ کرایا جاتا ہے، اپنے اخلاق و اعمال کی اصلاح کرائی جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے رسول کے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے، اس میں بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس اصلاح و تربیت کا مطلب یہ ہے کہ میں تسبیحات کا پابند ہو جاؤں، نوافل کا پابند ہو جاؤں، اشراق چاش کا پابند ہو جاؤں، ذکر و تلاوت کا پابند ہو جاؤں، پھر جو چاہے کروں، یہ بھی غلط فہمی ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، اصلاح و تربیت بھی دراصل اسی بات کی ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچانے اور ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرے، بندوں کے حقوق کو پہچانے، ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرے، جس کو یہ بات حاصل ہو جائے سمجھو اس کی اصلاح ہو گئی، وہ صحیح معنی میں دین پر چل رہا ہے اور واقعی وہ شریعت کی تابعداری کر رہا ہے۔ بندوں کے حقوق میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی خاص تاکید ہے، نہ ادا کرنے پر بڑا وبال عذاب بتایا گیا ہے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی پر بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے آج میں اس سلسلے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کو صحیح بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع کو میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ عزیز و اقارب کی حقوق کی پامالی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں جس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق نہ ہو، کیونکہ ہر گھر میں رشتہ دار ضرور ہوتے ہیں، باپ ہونا بھی ایک رشتہ ہے، ماں ہونا ایک رشتہ ہے، اولاد ہونا ایک رشتہ ہے، بہن بھائی ہونا ایک رشتہ ہے، چچا تایا ہونا ایک رشتہ ہے، ساس سسر ہونا ایک رشتہ ہے، بہو ہونا ایک رشتہ ہے، بھاوج ہونا ایک رشتہ ہے، دیور جیٹھ ہونا ایک رشتہ ہے، دیورانی جیٹھانی ہونا ایک رشتہ ہے. یہ رشتے عام طور پر ہر گھر میں ہوتے ہیں, اور جب ایک گھر میں ہے تو ایک خاندان میں, ایک خاندان میں تو ایک برادری میں. تو ان کے حقوق نہ ادا ہونے کی وجہ سے گھر گھر بے چینی پائی جاتی, بے سکونی پائی جاتی. رشتے داروں کے حقوق نہ ادا کرنے کا سب سے بڑا نقصان دنیا میں یہی ہے کہ جہاں رشتے داروں کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے وہاں لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, نا اتفاقی ہوگی, ایک دوسرے سے نفرت ہوگی, بغض ہوگا, کینہ ہوگا, حسد ہوگا. اب یہ تو اندر ہوں گے, اس کے اثرات پھر ظاہر ہوں گے, تو غیبتیں ہوں گی, تہمتیں ہوں گی, الزام تراشیاں ہوں گی, یہاں تک کہ چغلیاں ہوں گی, ہاتھاپائی ہوگی, مار کٹائی ہوگی, لڑائی جھگڑا ہوگا, اور جناب گھر کیا ہوگا, ایک اکھاڑا ہوگا. دیکھو ایک دوسرے کے حقوق اور رشتے داروں کے حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ گھر جو سراپا سکون ہونا چاہیے سراپا فساد بن گیا. مکان کے اوپر تو لکھا ہوا ہے دار سکون, موٹا موٹا ماشاء اللہ بھی لکھا ہوا ہے اور نیچے دار سکون لکھا ہوا ہے, لیکن سکون نام کی کوئی چیز اندر نہیں ہے. گوشہ آخرت تو بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے مکان کے اوپر, بڑا موٹا موٹا, اندر جا کے دیکھو تو آخرت کا نام و نشانی نہیں. اور آج میں ماں باپ میں کوئی الفت و محبت اور حقوق کی ادائیگی نہیں ہے, میاں بیوی لڑے بیٹھے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے کو کاٹنے دوڑ رہے ہیں, عزیز و اقارب ایک دوسرے سے لڑے پڑے ہیں, کوئی کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہا. تو نہ گھر میں سکون ہے, نہ خاندان میں سکون ہے, نہ برادری میں سکون ہے. ہر جگہ لڑائی ہے, ہر جگہ فساد ہے, ہر جگہ بگاڑ ہے, ہر جگہ نا اتفاقی ہے. میری اس وجہ سے ہے کہ رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے. اللہ اس کے رسول نے جو رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے, اگر اس پر ہم عمل کرتے تو دارالسکون واقعاً دارالسکون بن جاتا, اور گوشہ آفیت واقعی آفیت کا گوشہ بنتا, اور وہ گھر جس میں تمام راحت کے سامان موجود ہیں واقعی راحت وہاں پر آ جاتی. بلکہ جہاں حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے وہ اگر بنگلہ اور کوٹھی نہ ہو, جھونپڑا ہو, اور اس میں واقعتاً کوئی راحت کا ظاہری سامان بھی نہ ہو, لیکن وہاں کونے کونے میں سکون ہوگا, عافیت ہوگی, راحت ہوگی, عزت ہوگی, اکرام ہوگا, خدمت ہوگی. کیوں؟ رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام پایا جا رہا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ بھئی اس مضمون کے سلسلے میں ہم پوری طرح متوجہ رہیں, اور ہم اپنا اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کہاں کہاں کس کس جگہ اپنے عزیز و اقارب کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو اس کوتاہی سے بچنے کا اہتمام کریں, اور ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کا گر بھی سمجھ لیں. وہ گر یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے, کوئی بھی اپنا حق دوسرے طلب نہ کرے, یہ گر ہے.
جب ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے گا ہر ایک کو اپنا حق آسانی سے مل جائے گا، اور جہاں کوئی اپنا حق طلب کرے گا کسی کو بھی حق نہیں ملے گا. معلوم نہیں آپ سن گئے نہیں سن گئے، بڑی پتے کی بات ہے. آج کل کے زمانے میں حق طلب کرنے کا ہر ایک کو خیال آتا ہے، ہر آدمی اپنے حق مانگ رہا ہے، باپ اپنے حق مانگ رہا ہے، ماں اپنا حق مانگ رہی ہے، شوہر اپنا حق مانگ رہا ہے، بیوی اپنا حق مانگ رہی ہے، اولاد اپنا حق مانگ رہی ہے، ملازم اپنا حق مانگ رہے ہیں، سیٹ اپنا حق مانگ رہا ہے. تو مانگنے والے ہیں، دینے والا تو کوئی ہے نہیں. جہاں مانگنے مانگنے والے ہو، دینے والا کوئی نہ ہو تو کسی ملے گا؟ جیسے بھٹو صاحب کے زمانے میں روٹی کپڑا اور مکان کا سب بال دکھلایا گیا تو کسی کو بھی نہیں ملا، مانگنے والے تھے نا سب. روٹی کپڑا اور مکان ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے. اسلام عیاذ باللہ اسلام میں تو ملتے نہیں، سوشلزم میں ملے گا. وہ جو ملا ہوا تھا وہ بھی گیا، طریقہ الٹا. بھائی مانگنے سے کبھی ملا ہے کیا؟ اس لیے رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنا حق مانگے کہ تم میرا حق ادا کرو، تم میرا حق ادا کرو، تم میرا حق ادا کرو، میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، دو مجھے دو. کسی کو بھی نہیں ملے. باہر تو کیا ملے، گھر کے اندر بھی نہیں ملے، ابا سے بھی نہیں ملے گا، نہ ماں باپ کو اولاد سے ملے گا، نہ اولاد کو ماں باپ سے ملے گا. مانگنے پہ نہیں ملے گا. یا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کا حق ادا کرنے کا اہتمام کرے، وہ یہ معلوم کرے کہ مجھ پر کس کس کا حق ہے اور کیا کیا مجھ پر حق ہے. اور یہ بتائے گی شریعت، بیٹا یہ معلوم کرے کہ مجھ پر میرے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اور ماں باپ یہ معلوم کریں کہ اولاد کے ہم پر کیا حقوق ہیں. شوہر یہ دریافت کرے کہ بیوی کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، بیوی یہ معلوم کرے کہ شوہر کے مجھ پر کیا حقوق ہیں. بہن بھائی یہ دریافت کریں کہ ہم پر ہمارے بہن بھائیوں کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کیا حقوق ہیں، عزیز و اقارب کیا حقوق ہیں. بس ہر ایک معلوم کرتا جائے، ادا کرتا جائے، سب کو اپنا اپنا حق مل جائے گا. اور جیسے جیسے حق مل جائے گا گھر میں سکون آتا جائے گا، راحت آتی جائے گی، اکرام آتا جائے گا، عزت آتی جائے گی، راحت آتی جائے گی، چاہے اسباب راحت گھر میں نہ ہو. چنانچہ ایک حدیث میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، کہ دیکھو صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تم بھی کرو، وہ تمہارا حق ادا کریں تم بھی ادا کرو، وہ تمہاری عزت کریں تم بھی کرو، یہ صلہ رحمی نہیں. اس لیے نہیں کہ یہ تعدلہ بدلا ہے، یہ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا نہیں ہے، جیسا کرنا ہے ویسا دینا ہے، جیسا لینا ہے ویسا دینا ہے، یہ تو عدلہ بدلہ ہے. اصل صلہ رحمی در حقیقت رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی یہ ہے کہ وہ تمہیں حق نہ دیں تم ان کو حق دو، وہ تم سے توڑے تم جوڑو، وہ تم کو تمہارا حق نہ دیں تم ادا کرو، وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں تم انہیں معاف کرو، وہ تم سے تعلق توڑیں تم جوڑو،
وہ تم کو نہ دے تم دو. حقیقت میں یہ ہے صلہ رحمی. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جو اچھا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ دوسرے کا اچھا سلوک کرنا تو عام بات ہے, یہ تو ادلا بدلا ہے نا بھائی. آپ کو کسی نے 100 روپے دے دیا, آپ نے بھی 100 روپے دے دیے. ایک نے آپ کو چائے پلا دی, آپ نے اس کو چائے پلا دی. ایک نے آپ کو قورمہ کھلا دیا, آپ نے اس کو بریانی کھلا دی. یہ تو ادلا بدلا ہو رہا ہے, یہ تو روزانہ بازار میں ہوتا ہے. 10 روپے دیتے ہیں اور کاپی لے لیتے ہیں, 100 روپے دیتے ہیں کتاب لے لیتے ہیں, 500 روپے دیتے ہیں سوٹ لے لیتے ہیں. یہ کیا سلوک ہے بھائی؟ مارکیٹ میں روزانہ ہوتا ہے, یہ تو کوئی سلوک نہیں ہے, یہ تو کوئی صلہ رحمی نہیں ہے, یہ تو ادا حقوق کی بات نہیں ہے, تو لین دین ہے. ادلا بدلا ہے, یہ رشتہ داری کا حق ادا کرنے میں ادلا بدلا نہیں ہے. اب ذرا یہاں سے غور, یہاں پہ غور کرو کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہی سب سے زیادہ ہے. گھر گھر میں, رشتہ داروں میں, عزیزوں میں, دوستوں میں, ملنے جلنے والوں میں, جہاں کہیں آپ لین دین دیکھیں گے ادلا اور بدلا. اسی ادلے بدلے کی پیداوار نیوتا ہے. نیوتا, نیوتا ایک رسم کا نام ہے جو بہت پرانی ہے لیکن آج کل بھی اس کا وجود ہے. اور وہ یہ کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو کچھ لیا دیا جاتا ہے باقاعدہ رجسٹر میں لکھا جاتا ہے. اگر آپ نے کسی شادی کے موقع پر 1000 روپے دیے تو رجسٹر میں لکھا جائے گا اس کو کہ آپ نے 1000 روپے دیے خالد کی شادی پہ. اب جو بھی خالد کو دے رہا ہے اس کی شادی پر, کوئی 1000 دے رہا ہے, کوئی 500 دے رہا ہے, کوئی 200 دے رہا ہے, کوئی 100 روپے دے رہا ہے, کوئی اس کو واشنگ مشین دے رہا ہے, کوئی اس کو جناب کوئی اور چیز دے رہا ہے, سب لکھا جا رہا ہے. کیوں لکھا جا رہا ہے؟ کہ جب دینے والے کی شادی ہوگی تو رشتہ دیکھا جائے گا کہ کس کس کو اس نے کتنا دیا تھا, اس کے بدلے میں وہ کتنا دے رہا ہے. اگر 1000 دیا تھا تو کم از کم 1100 واپس آنے چاہیے. اگر اس نے بھی آپ کو 1000 ہی دے دیے, یعنی خالد کو آپ نے 1000 دیے تھے آپ کی شادی پر, اس نے 1000 دے دیے, 900 دے دیے, تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے کہ مفت کھایا تھا کیا؟ بقیر کنجوس کہاں سے آ گیا؟ نکالو 100 روپے اور نکالو. 1000 کی بجائے 1100 دے دے 1200. ہاں یہ اپنا ہی رشتے دار ہے, وہ رشتے دار ہے جو ماں سود کے واپس کرے. 1100 دے دے, 1200 دے دے, 1500 دے دے, تو پھر تو نفع ہو گیا نا, تو خوش ہے. 1000 کے بدلے 1000 ہی دے دے تو کچھ نہیں دیا, کم دیا تو لڑنے مرنے کے لیے تیار. اسے کہتے نیوتا. آج بھی بڑے بڑے شادی حالوں کے باہر آپ میز پہ ایک آدمی کو رجسٹر لیے بیٹھا ہوا دیکھیں گے, اور آنے والا اس کے اندر اپنا ہدیہ لکھوا رہا ہوگا کہ میں شادی میں 1000 کا لفافہ دے رہا ہوں, میں 500 کا دے رہا ہوں, میں 100 کا دے رہا ہوں, یہ اتنے کا دے رہا ہوں, فلاں چیز دے رہا ہوں. وہ سب درج ہوتا ہے, سب کا حساب ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں نیوتا. ادلا بدلا ہے یا نہیں؟ اور یہ ایسا منحوس ادلا بدلا ہے جو کہ حرام اور قطن نہ جائے, کیونکہ ایک طرح سودی معاملہ ہو گیا نا. یہ تو آج ہم نے 1000 روپے دیے تو وہ 1000 روپے بلا عوض نہیں دیے ہیں, کل ہمیں اس کے بدلے میں واپسی چاہیے. جو کم نہ ہو, برابر بھی نہ ہو, زیادہ ہو, تو اچھی خاصی حاجی نمازی برادریوں کے اندر بھی یہ لعنت پائی جاتی ہے. لیکن ہے یہ نا, تو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ادلا بدلا بہت ہے, اور اس ادلے بدلے کے اندر پھر دکھاوا بھی ہے, ناموری بھی ہے, نمائش بھی ہے,
اور نام و نمود اس کا اور بیڑا غرق کر دیتی. یعنی جو کسی کو ہدیہ دے گا تحفہ دے گا تو یہ بھی چاہے گا کہ اس کا نام روشن ہو. تو فلاں کمپنی نے اس کی شادی کے موقع پر مرسیڈیز گاڑی دی, فلاں نے یہ دی, فلاں نے یہ دیا, فلاں نے یہ دیا, فلاں نے یہ دیا, فلاں نے جناب اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو یا اپنی بہو کو یا اپنے اس کو جناب بنگلہ کوٹھی دی. جہیز کا سامان دیکھو کس طرح سجایا جاتا ہے اور کس طرح خاندان برادری کو باقاعدہ دکھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر لیبل لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ فلاں کی طرف سے ہدیہ, یہ فلاں کی طرف سے ہدیہ, یہ فلاں کی طرف سے ہدیہ, یہ فلاں کی طرف. تو اندر ادلا بدلا, اوپر ریاکاری اور دکھاوا. یہ کوئی صلہ رحمی نہیں, یہ تو ادلا بدلا ہے جو کہ ناجائز ہے, نیوتا ہے جو کہ ناجائز ہے, ریاکاری اور دکھاوا ہے جو کہ ناجائز ہے. اس لیے باوجود اتنی کثرت سے ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دینے کے بھی لڑائیاں ویسے کے ویسے, جھوڑے ویسے کے ویسے, فساد ویسے کا ویسا, نہ اتفاقیاں اسی طرح سے, بے چینی بے قراری اسی طریقے سے, اور جو کچھ لیا دیا جاتا ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی, اس کو استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی, وہ رکھے رکھے خراب ہو جاتا ہے, رکھے رکھے سڑ جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے, ناکارا ہو جاتا ہے, ناقابل استعمال ہو جاتا ہے, اس کو پھر ادھر ادھر ضائع کرنا پڑتا ہے یا سب کا خیرات کر دیا جاتا ہے. لہذا صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اصل یہ ہے کہ بس بغیر کسی بدلے کے محض اللہ کی رضا کے واسطے دیا جائے. ہدیہ جو ہوتا ہے, تحفہ جو ہوتا ہے, وہ ہدیہ تحفہ جس کو دیا جاتا ہے نا, اس کے اکرام میں دیا جاتا ہے, اس کے احترام میں دیا جاتا ہے, اس کی محبت میں دیا جاتا ہے, اس کے لیے چند باتوں کی پابندی ضروری ہے, جس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے, اور نیت یہ ہو کہ مجھے اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. مال تو مال, زبان سے شکریہ کا بھی میں طالب نہ ہوں, نہیں اس بات کے بھی ہم طالب نہ بنے کہ ہم جب اس کو ہدیہ دیں تو زبان سے وہ شکریہ کے الفاظ بولے, جزاک اللہ کہے, اس کے بھی ہم بالکل اپنے دل سے طالب نہ ہوں, اس سے کسی قسم کے دعائیاں کرنے کے بھی طالب نہ ہو, کیونکہ یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے. بھائی دعا بھی تو اس کا بدلہ ہے یا نہیں؟ اگر ہم اس کو ہدیہ نہ دیتے تو وہ جزاک اللہ کہتا, شکریہ کہتا, شکرم کہتا؟ نہیں, دیا ہے تو کہہ رہا ہے تو دے, لیکن ہمارے دل میں یہ نیت نہ ہو کہ وہ شکرن کہے, وہ شکریہ کے الفاظ بولے, وہ جزاک اللہ کے الفاظ ہمیں بولے, ہمارے دل میں یہ نہ ہو. اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی صفت قرآن شریف میں فرمایا, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, جو کچھ ہم دے رہے ہیں ہم اس کا بدلہ بھی نہیں چاہتے, شکریہ بھی نہیں چاہتے. آیا سب سے پہلے نیت صحیح ہو کہ بس اللہ تعالی کی رضا کے لیے دیں, اس کا کوئی بدلہ بھی ہرگز ہرگز دل میں نہ چاہے, یہاں تک کہ اس کے زبانی شکریہ کے بھی ہم طالب اور امیدوار نہ بنے. اس کے ذمہ ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے, اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس کا اللہ کی رضا کے لیے بدلہ دے, لیکن دینے والے کے دل میں کوئی اس کی خواہش نہیں ہونی چاہیے, کوئی ارادہ اور طلب نہیں ہونی چاہیے, چنانچہ اس کے نتیجے میں اگر وہ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہ دے, کبھی بھی نہ دے, یہاں تک کہ زبان سے بھی وہ جزاک اللہ نہ کہے, شکرن نہ کہے, شکریہ نہ کہے, تو ذرہ برابر بھی ہماری طبیعت پہ میل نہ آئے. نمبر دو, جو کچھ دیں مال حلال سے, کیونکہ حرام جس طریقے سے ہمارے لیے حرام ہے, دوسرے مسلمان کے لیے بھی حرام ہے. جس طرح ہمارے لیے اس کا کھانا پینا موجب وبال ہے,
دوسرے مسلمانوں کو کھلا رہے بائے سے وبال. اس لیے مال حلال سے دیں, مال حرام سے نہ دیں. جو مال حرام سے ہدیہ دے گا تو دینے سے بھی وہ گنہگار ہوگا, اور اللہ بچائے اگر دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کا علم ہے تو وہ بھی اسے کھا کر استعمال کرے گنہگار ہوگا. اور حرام کا وبال سب مسلمان جانتے ہیں کہ اگر کسی کے حلق سے ایک لقمہ بھی حرام کا اتر جائے تو 40 دن تک نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے, نہ نفل قبول ہوتی ہے, نہ فرض قبول ہوتے ہیں. اتنی وبال کی چیز ہے, اللہ بچائی. اور آج کل رشوت کے مال سے, سود کے مال سے بڑے بڑے تحفے دینے کا رواج ہے. اپنے جیب سے دینے کا تو رواج نہیں ہے, اوپر کی کمائی سے دینے کا زیادہ رواج ہے, اللہ بچائے. تو وہ اوپر کی کمائی خود حاصل کرنا حرام, پھر اس کو خود استعمال کرنا حرام, پھر اس سے دوسروں کو حدیہ تحفے دینا حرام. تو یہ رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنا نہیں ہے, ان کے حق کو پامال کرنا ہے اور اس کو ضائع کرنا ہے. اس لیے کہ آپ نے ان کو بیچاروں کو گناہ میں مبتلا کر دیا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ دے نام و نمود کے لیے نہ دے, دکھاوے کے لیے نہ دے, ریاکاری کی غرض سے نہ دے, اس لیے سے نہ دے کہ لوگ میری تعریف کریں گے اور میرا نام روشن ہوگا, لوگ کہیں گے فلاں تو بڑا سخی ہے, وہ تو بڑا ہی اپنے رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی کرنے کا بڑا اہتمام کرنے والا ہے, بس وہ تو رات دن کیا کہتے ہیں اپنے دروازوں کو لوگوں کے لیے کھلے رکھتا ہے, جو جاتا ہے کبھی خالی ہاتھ وہ لوٹتا نہیں ہے. اس کی تعریف چاہنے کے لیے جناب وہ لوگوں کو تحفے دے رہا ہے, ہدیے دے رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, ہر طرح سے مدد کر رہا ہے, رشتے داروں کی مدد کر رہا ہے, گھر والوں کی مدد کر رہا ہے, محلے والوں کی مدد کر رہا ہے, جو جاتا ہے اس کی نصرت کرتا ہے. اس میں تو وہ ساری زمین بھر کر سونا بھی دے دے تب بھی اللہ کے یہاں ایک رائے کے دانے کے برابر اس کے حصے. اس لیے کہ دکھاوا اور ریاکاری وہ بدترین گناہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح جلا کر ختم کر دیتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتا. اور ریاکاری دکھاوا نام و نمود آج ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر, خوشی کے موقع پر جو کچھ عام طور پر لیا دیا جاتا ہے اس کے اندر نام والی دکھاوا بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے غمی کے موقع پر کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی صدمہ ہو جائے, تو اس موقع پر بھی جو دیا دیا جاتا ہے, جو کام کیے جاتے ہیں اکثر اپنی ناک کو کٹنے سے بچانے کے لیے کیے جاتے ہیں. جو کچھ قوم کو, برادری کو, خاندانوں کھلایا جاتا ہے, پلایا جاتا ہے, اور جو کچھ ان کو جمع کر کے لیا دیا جاتا ہے اس کے اندر بہت اہل ریاکاری دکھاوے کو ہوتا ہے. منع کروں, ارے بھائی برادری کیا کہے گی, ہماری تو خاندان میں بدنامی ہو جائے گی, ہماری تو ناک کٹ جائے گی اگر ہم ایسا نہیں کریں گے. تو ناک کے خاطر کرتے ہیں, ناک کے خاطر کرنا ہی ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, نام و نمود ہے. لہذا تیسری شرط یہ کہ ریاکاری سے بچے, دکھاوے سے بچے, ناموری سے بچے. نمبر چار, جو کچھ دے اپنی حیثیت کے مطابق دے. جس کے ساتھ بھی تعاون کریں, کس کی بھی آپ مدد کریں, جس کے ساتھ بھی خیر خائی کریں, سلوک کریں اپنی حیثیت کے مطابق. جتنی اللہ پاک نے توفیق دی ہے آپ اس کو 10 روپے دے سکتے ہیں 10 روپے دے دیں, 100 روپے دے سکتے ہیں 100 روپے دے دیں, 1000 روپے دے سکتے ہیں 1000 روپے دے دیں, 1 لاکھ دے سکتے ہیں 1 لاکھ دے دیں. اپنی اپنی حیثیت میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں تو کلمہ خیر کہہ دیں. رشتہ داروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا اور ان کو خوشی کے موقع پر خوش کرنے والا جملہ بول دینا, غمی کے موقع پر تسلی اور صبر دلانے والا جملہ کہہ دینا بھی صلہ رحمی. جس کی جو حیثیت تو اس کے مطابق کرتا رہے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جس رشتہ دار کے ساتھ, جس عزیز و اقارب کے ساتھ, جن ملنے جلنے والوں کے ساتھ آدمی کوئی سلوک کرے، کسی بھی قسم کے ان کی مدد کرے، انہیں کام آئے، جو سب صلہ رحمی کے اندر آتا ہے، کر کے بھول جائے، کر کے اس کو بھول جائے، بس بڑی اونچی بات ہے بھائی، نہیں کر کنویں میں ڈال والی بات ہے. بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو خود کہیں اس کا ذکر کرے اور نہ کہیں اس کا تذکرہ چاہے. بس جیسے انسان جب مر جاتا ہے تو اسے قبر میں دفنا دیتے ہیں اور نام و نشان ختم، اس سلوک کو کرنے کے بعد بھی دفنا دو کہ نام و نشان ختم. پھر کبھی بھول کر بھی اپنی زبان پر اس کو مت لاؤ. ہرگز ہرگز اپنے قبضے اختیار سے یہ نہ چاہو کہ وہ دوسروں کے سامنے میری اس خدمت کا ذکر کرے، بس اس کو کر کے بھول جاؤ. کر کے بھولنے والے بھی بہت کم ہیں، لاکھوں میں کوئی ہوگا جو کسی اپنے اشتہار کے ساتھ سلوک کرے اور پھر اس کو بھول جائے. ایک وقت میں تو ایک وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس پر ذرا خاموش رہتا ہے، وہ کب کہ جب ہم نے سلوک کر رہے ہیں، ہم سلوک کر رہے ہیں وہ بھی کر رہا ہے، ہم اس کے یہاں جاتے ہیں وہ ہمارے یہاں جاتا ہے، ہم اس کی دعوت کرتے ہیں وہ ہماری دعوت کرتا ہے، ہم اس کی عیادت کو جاتے ہیں وہ ہماری عیادت کو آتا ہے، ہم اس سے ملنے جاتے ہیں وہ ہم سے ملنے آتا ہے، ہم اس کے آڑے وقت میں کام آتے ہیں وہ ہمارے آڑے وقت میں کام آتا ہے. اس حد تک تو خاموشی رہتی ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں بولتا. گاڑی صحیح چل رہی ہے، حالانکہ صحیح نہیں چل رہی. ارے وہی تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں، وہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی صحیح چل رہی ہے، حالانکہ ٹیڑھی چل رہی ہے. مگر اس سے زیادہ ٹیڑھی جب ہوتی ہے، ارے ایک آدمی اس کے آڑے وقت میں کام آ رہا ہے، بےچارا بیمار تھا، لاکھوں روپے اس کی بیماری پہ خرچ ہو رہے تھے، ایک رشتے دار نے بڑھ کر کے جناب اس کا آپریشن کروا دیا، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، بائی پاس پاس ہو گیا اور وہ تندرست توانا ہو گیا. پھر اتفاق سے یہ بائی پاس کرانے والا جو ہے وہ قابل بائی پاس ہو گیا، اور جس وقت اس نے دوسرے کا بائی پاس کروایا تھا اس کے پاس لاکھوں روپے تھے، اور جب اس نے دوسرے کا جب پہلے والے کا بتایا تو اس کے پاس ہزاروں بھی نہیں. اب یہ جناب اگر اس نے اس کا بائی پاس نہیں کروایا تو اب بھانڈا پھوٹ جائے گا. اب جو بھی اس کے پاس آئے گا نا، جو بائی پاس کروانا والا ہے، پہلے نمبر والا آدمی، پہلا والا آدمی کمبخت مردود کو دیکھا، ہم نے تو اپنا سارا پیسہ اس کے اوپر قربان کر دیا، اب جب ہمارا وقت آیا تو اس نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر دی. جب اس کی غرض تھی تو جناب ہم نے تو اپنے پیسے پانی کی طرح بہا دیے، اور جب ہمارا وقت آیا تو جناب اس نے سلام کرنے بھی چھوڑ دیے. پیسے پہ کیا دے گا، یہ ہے اور وہ ہے جناب، جو آ رہا ہے اس کو سنا رہا ہے، جو آ رہا ہے اس کو سنا رہا ہے، جو لاکھوں روپے بائی پاس پہ خرچ کیے تھے وہ بھی مٹی ہو. اب اس نے جنابے والا وہ اپنے سلوک کو سب کے سامنے آشکارا کر دیا، اور سب کے سامنے نہ صرف اس کو بیان کر دیا بلکہ جناب دوسرے کو اوپر احسان جتا دیا. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے سلوک کیا تھا تو اس کو بھی کرنا چاہیے تھا. عورتوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ عورتیں جب ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، تحفہ دیتی ہیں، ہدیہ دیتی ہیں، کسی کام آتی ہیں، اور پھر وہ اس کے موقع پہ کام نہ آئے، بس پھر تو جناب اچھا خاصا دنگل گھر کے اندر پیدا ہو جاتا، لڑائی جھگڑا فساد، بس جہاں بیٹھیں گے بس رہیں گے، دیو فلاں نے کہ ہم کمبخت نے ایسا کیا، یہ ہے اور وہ ہے، ہم نے ایسا سلوک کیا، ہم نے یہ دیا، ہم نے وہ دیا، ہم ایسے کام آئے، راتوں کو جاگے، دن کو ان کے ہم نے چکر لگایا، ہم نے نہ اپنا آرام دیکھا نہ رات دیکھی، اور اس کمبخت نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ آ کر پوچھا بھی نہیں کیسی طبیعت ہے، کیسے مزاج ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ ہے جناب وہ جو نیکی کی تھی، جو سلوک کیا تھا، جو ہمدردی کی تھی، اس کو قرضے میں کر دیا، اس کو
اپنے کیے ہوئے پانی پھیر دیا. یہ بڑی خطرناک صورت ہے. کسی نے پانچویں شرط میں نے یہ بتائی ہے کہ بھائی جس کے ساتھ بھی آپ سلوک کرو, جب پہلے نمبر میں نے بتایا کہ اللہ کی رضا کے لیے کرو تو بس پانچویں شرط یہ کر کے بھول جاؤ گے تو میں نے کب کس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا, کیا احسان کیا تھا, یاد ہی مت رکھو. اس لیے کہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ تعالی سے درکار ہے, مخلوق سے درکار ہی نہیں ہے. مخلوق سے تو جب کہے جب مخلوق کے واسطے کرے, اور مخلوق کے واسطے کرنا جو ہے یہ کوئی کرنا نہیں, یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. اور اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ کبھی کسی موقع پر اس پر احسان نہ جتائے. جیسے بعض عورتوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے, بعض مردوں کے اندر بھی عادت ہوتی ہے کہ موقع بموقع احسان جتاتے رہتے ہیں, باتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس کیا تھا, سب کچھ ہم نے کیا, اس کو کوئی نوکری مل سکتی تھی تو ہماری سفارش سے اس کو صرف ملی ہے, اس کو کیا آتا تھا, ہم نے لکھایا پڑھایا سارے کے پانی پھیر دیے, نہ کرتے تو اچھا تھا, کر کے اور کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو برباد. اس طرح سے جب ہم کسی کے کو ہدیہ دیں گے, تحفہ دیں گے, اور کسی کی مدد کریں گے, کسی کے آڑے وقت میں کام آئیں گے, تو بس یہ جناب بہترین صلہ ہوا. اور تین آدمی ایسے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب آسان فرمائیں گے. یاد رکھو یہ بہت بڑی بشارت ہے, یہ بڑی زبردست فضیلت ہے. اس لیے کہ آخرت کے حساب و کتاب کی گھبراہٹ اور بے چینی کا ہمیں یہاں کوئی تصور نہیں. آخرت میں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب لیں گے تو آپ سوچو, دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ اگر کسی اپنے رعایا میں سے کسی شخص کو کھڑے ہو کر کے اس سے اس کا حساب مانگے تو وہ کیا حساب دے سکتا ہے, کتنا پانی ہو جاتا ہے. تو احکم الحاکمین اگر کسی سے حساب لیں اس کی زندگی تو کون اس کا حساب دے سکتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی سے سوال کر لیا نا کہ بتاؤ تم نے کام کیوں کیا تھا, یہ کام کیوں نہیں کیا تھا, فقط حلق, تو وہ ہلاک ہو گیا. جواب کون دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اور آسان حساب حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بندے کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں گے, اچھا بھی جنت بھی چلے. تو پوچھیں گے, سوال نہیں فرمائیں گے, بغیر سوال کے بندہ تھر تھرا رہا ہوگا ان کے سامنے تو وہ سوال کا کیا جواب دے. تو آسان حساب یہ ہے کہ پیشی ہو سوال نہ ہو, ویسے ہی بیڑا پار. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ یہ دولت نصیب کرتا ہوں. اس حدیث میں فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسان حساب لیں گے, اور ان کا آسان حساب فرمائیں گے, اور اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. ایک وہ جو ان رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے جو اس سے تعلق توڑتے ہیں, اور جو اس کو ہدیہ نہیں دیتے, تحفہ نہیں دیتے, اس کی اچھائیاں بیان نہیں کرتے, کوئی اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کرتے, اور یہ جناب ان کو بھی اپنے ہدایا تحائف سے نوازتا ہے. جو نہیں دیتے یہ ان کو دیتا ہے, اور جس پہ ظلم ڈھاتے ہیں یہ ان کو معاف کرتا ہے. آئے یہ ہیں بڑے دل گردے والے کام. اور یہ جو اللہ کے واسطے کرنا سیکھ لے اس کے لیے بے انتہا آسان. ظاہر میں تو مشکل لگ رہا ہے نا کہ جو ہم سے ملتا نہیں ہے, جلتا نہیں ہے, ہم سے ہمارے پاس آتا جاتا نہیں ہے, ہم کیسے اس سے ملیں, کیسے اس کے ساتھ سلوک کریں, کیسے اچھا برتاؤ کریں. ظاہر میں مشکل لگتا ہے یہ, اور جو ہمیں دے ہم اسے دیں یہ تو آسان ہے بالکل, اور جو نہ دے ہم زبردستی اسے کیسے دیں, دے سکتے ہیں, ظاہر میں مشکل لگتا ہے. ایسے جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتا رہے ہم کیسے اس کو معاف کرتے رہے. لیکن یہ جبھی تک مشکل ہے جب تک کہ اللہ کے واسطے کرنے کی عادت نہیں ہے. جب رشتے داروں کے حقوق ادا کرنا اللہ کے واسطے ہو جائے گا تو تینوں کام بے انتہا آسان ہو جائے.
اور جب تک اپنے نفس کے لیے کام ہوں گے پھر یہ کام ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ کام حقیقت میں تو آسان ہے مگر طریقہ صحیح ہونا چاہیے. طریقہ ہو تو میں نے پیادان کر دیا اللہ کے واسطے کرنے کی عادت ڈالیں بس. ماں باپ جو سلوک کریں اولاد کے ساتھ اللہ کے لیے کریں, اولاد جو کچھ کرے وہ اللہ کے لیے کریں, شوہر جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے, بیوی جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے, بہن بھائی جو کچھ کرے اللہ کے واسطے کرے, سب ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے واسطے کرتے رہے بس, پھر یہ تینوں کام آسان. پھر آدمی ان سے مل سکتا ہے جو وہ موڑنے والے ہیں, انہیں بھی سلام کر سکتا ہے جو سلام کا جواب نہیں دیتے, ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں, ان کو بھی دے سکتا ہے جو کبھی اس کو پوچھتے ہی نہیں. آج تک نہ کبھی دعوت میں بلایا, نہ کبھی کھانے پہ بلایا, نہ کبھی گھر پہ بلایا, نہ کبھی چائے پلائی, نہ کبھی پانی پہ پوچھا, یہ رات چائے بھی پلا رہا ہے, پیپسی بھی پلا رہا ہے, مرغی بھی کھلا رہا ہے, کوپا بھی کھلا رہا ہے, دعوت میں بھی بلا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہو رہا ہے. اور اسی طرح وہ آئے دن بدنام کرتا رہتا ہے, برا بلا کہتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے, مگر یہ اس کی برائی نہیں کرتا, اس کی اچھائیاں بیان کرتا ہے, جب ملتا ہے اسے اکرام کرتا ہے, یہ بھی آسان ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق قائم ہو جائے تو پھر ہر مشکل آسان ہے. کہ تو ملے تو کوئی مرض نہیں اور نہ ملے تو کوئی دوا نہیں. مزدور صاحب فرماتے دین کے بارے میں, نلو نام الفت جو خودداریا ہے, نلو نام الفت جو خودداریا ہے, یہاں سرفروشوں کی سرداریا ہے, جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان, جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. عشق سے مراد دین, اللہ تعالیٰ کی اطاعت, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, ان کے دین پر فدا ہونا اور ان کے احکام کو دل و جان سے بجا لانا اور اللہ کی رضا کا ہمیشہ طالب رہنا. جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان, جو دشوار سمجھو تو دشواریا ہے, امیری غریبی میں یکساں رہے ہم, نہ جب ذلتیں تھیں نہ بخاریاں ہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے تو بھئی یہ تین کام جو بظاہر ہمیں مشکل لگتے ہیں یہ بھی آسان, اور فضیلت ان کی یہ زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تین کام کرنے والوں کو کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ حساب آسان لیں گے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں. اللہ جل شانہ اپنے کرم اور فضل سے ہمیں اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے حقوق کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے, اور ان کے ساتھ جو بھی ہم سلوک کریں ان شرائط کے مطابق کریں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں. آج مجھے ایک جگہ ذرا جلدی جانا ہے, اس لیے میں فی الحال اسی پر اکتفا کرتا ہوں, اور ابھی میں دعا کرتا ہوں, اور دعا کے بعد یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ مجھے جلدی جانا ہے تو اس لیے فی الحال وہ مسافہ نہ فرمائیں, مسافر کی مجھے چھٹی دے دیں, بس میں جاؤں تو مجھے راستہ جلدی سے دے دیں تاکہ جہاں میں جلدی پہنچنا چاہتا ہوں پہنچ سکوں, ورنہ تو پھر یہیں مغرب ہو جائے گی تو پھر جلدی جانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. ایک صاحب نے کہا مجھ پہ قرضہ بہت ہے, دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قرضہ ادا کرنا. اللہم لک الحمد لانفسک ثناء کما سمعت, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. یا رب العالمین, یا حی یا قیوم, یا ذل جلال والاکرام, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی عنایت, اپنی مہربانی سے یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما, یا اللہ ہم سب کی مغفرت, یا اللہ اپنے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما, دونوں کے حقوق ادا فرما کر آخرت میں ہمیں سرخرو فرما. یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ آپ کے کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو اور آپ کے حقوق کی جتنی بھی کوتاہیاں ہوں اپنی رحمت سے معاف فرما دینا اور معاف فرما کر اپنے رحمت سے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دینا یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارا حساب نہایت ہی آسان لینا یا اللہ ہمیں ہمارا حساب بہت ہی آسان فرمانا اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رضا جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی اور دولت سے پناہ عطا فرما سارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں یا اللہ ان کے بچوں بچیوں کے رشتے پر وقت بہتر سے بہتر عطا فرما جلد سے جلد اور بہتر سے بہتر عطا فرما یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما عافیت کاملہ عطا فرما راحت تامہ عطا فرما یا اللہ دونوں جہاں کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين امين برحمتك.